جمعہ 9 دسمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاناما لیکس کا مقدمہ اگلے برس اگلے چیف جسٹس کے آنے تک ملتوی۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان کو مشورہ تھا عدالت مت جائیں، مرکزی رہنما قمر زمان قائرہ۔
عمران خان صاحب شاید تھوڑے سے پریشان ہوں، ان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے مقدمے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف درخواستوں کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ 31 دسمبر کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے سماعت کے دوران بتایا کہ ان کے موکل تحقیقاتی کمیشن نہیں چاہتے۔ رد عمل میں عدالت کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
آپ تو کہتے تھے کمیشن نہیں بنے گا تو لاک ڈاؤن کروں گا، کمیشن بنے گا تو میں بائیکاٹ کروں گا۔ خان صاحب کہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ، نہ بنے تو لاک ڈاؤن، بنے تو بائیکاٹ۔ اس لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب، روز موقف بدلنے سے، روز نئی بات کرنے سے انسان وزیر اعظم نہیں بنتا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے کل ایک ہزارہ تاجر کو نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین محمد رضا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
مکہ چوک پر آج ایم کیو ایم کے
کل ہمارے ایک نہایت ہی ایکٹیو کارکن علی خان کو سیٹلائٹ ٹاؤن میں، جس کی 20 سال سے زیادہ عرصے سے اس کی دکان وہاں تھی، دہشت گردوں نے اس کو اس کی دکان میں پکڑ کر نہایت بے دردی سے اس کے سر میں گولیاں ماری۔ ہمیں اپنی صوبائی حکومت سے سخت گلہ ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ 16 سال سے چل رہا ہے، ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے تو صرف ہزارے کی ٹارگیٹ کلیم کی جاتی تھی، آج کل ایف سی اور پولیس والے بھی محفوظ نہیں ہیں۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی ہفتوں بعد آج مسلح شدت پسندوں اور فورسز کے درمیان طویل تصادم ہوا ہے۔ اس دوران مظاہرین کے خلاف سرکاری کارروائی میں ایک شہری بھی ہلاک ہوا۔ جائے واردات سے 2 لاشیں برامد ہوئی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، تاہم پولیس نے تصادم کے دوران ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
جنوبی کشمیر کے آرونی قصبے میں 42 گھنٹوں سے جاری تصادم ختم ہو گیا ہے، تاہم حکام نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ تصادم کے دوران کوئی شدت پسند مارا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تصادم کی جگہ سے 2 لاشیں ملی ہیں، لیکن ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے تصادم کے دوران لوگوں نے فوجی کارروائی کے خلاف مظاہرے کیے اور مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شہری ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ آج بھی جنوبی کشمیر اور دوسرے خطوں میں مختلف مقامات پر مظاہرے ہوئے۔
جنوبی کوریا کے ارکان پارلیمان نے ملک کی صدر پاک گوئن ہائی کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مس پارک کی اپنی پارٹی کے درجنوں ممبران نے بھی ان کے خلاف ووٹ کیا۔ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کی جانب سے انہیں ان کے عہدے سے مستقل الگ کیے جانے کا فیصلہ آنے تک خود ملک کے سربراہ کے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ مس پارک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ایک دوست کو جنوبی کوریا کی کارپوریشن سے عطیات جمع کرنے میں مدد کے لیے بیجا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا۔ رائے شماری کے بعد مس پارک نے ملک میں افراتفری کی وجہ بننے پر معافی مانگی ہے، البتہ انہوں نے استعفے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ روسی ایتھلیٹس میں منشیات کے استعمال سے متعلق دھوکہ دہی کی تحقیقات کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 1000 سے زیادہ روسی کھلاڑی ایک منظم ڈوپنگ پروگرام میں ملوث رہے، جس نے سالہ سال تک بین الاقوامی کھیلوں کے واقعات کو ہائی جیک کیے رکھا۔ رچرڈ میک کلرن کا کہنا تھا کہ سن 2012 کے لندن مقابلوں کے دوران روسی ٹیم نے اولمپکس کو غیر معمولی حد تک کرپٹ کیا۔ روسی اولمپکس کمیٹی کے نائب صدر نے کہا کہ رپورٹ میں پرانے الزامات لگائے گئے ہیں۔ انڈیا میں تفتیشکاروں نے ملکی فضائیہ کے سابق سربراہ ایس پی ٹیاگو کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے انڈیا کو 1 درجن ہیلی کاپٹرز کی فراہمی کا منافع بخش سودا جیتنے میں مدد کے بدلے اطالوی ہیلی کاپٹر کمپنی اوگسٹا ویسٹ لینڈ سے رشوت لی۔ البتہ مسٹر ایس پی ٹیاگی نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسان حقوق کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ حلب میں حکومت کے زیر قبضہ علاقے سے نکلتے ہوئے سینکڑوں شامی مرد اور نوجوان لاپتہ ہو گئے ہیں. ادارے کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ شام میں لوگوں کو زیر حراست لیے جانے کی خوفناک رپورٹس کے بعد اس معاملے پر تشویش بلا وجہ نہیں ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جنوبی کوریا میں پارلیمان کی جانب سے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک منظور. اس کے علاوہ ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے بھی شامل ہے آج سیر بین میں. مگر آغاز میں پاناما پیپرز اس قضیے کا ذکر کرتے ہیں جو پاناما پیپرز کی اشاعت کے بعد پاکستان میں شروع ہوا تھا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے آج پاناما لیکس کے مقدمے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف درخواستوں کی سماعت آئندہ برس جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی اور اپنے مختصر فیصلے میں حکم دیا کہ اس مقدمے کو سنا ہوا مقدمہ نہ سمجھا جائے. اس حکم سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ.
چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے بتایا کہ ان کے موکل تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے حق میں نہیں اور اگر یہ کمیشن بنا تو تحریک انصاف اس کا بوائیکاٹ کرے گی. پاناما لیکس کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے آج ہونے والی سماعت کے بعد جو فیصلہ دیا اس سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب اس کیس کی سماعت ایک نیا بینچ کرے گا جو کہ نئے چیف جسٹس کے حلف اٹھانے کے بعد تشکیل دیا جائے گا. لیکن اس سلسلے میں چند نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا نقطہ ہے کہ پارٹ ہرڈ سے عدالت کی کیا مراد ہے. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد.
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کیس کسی بھی سپریم کورٹ کی بینچ میں لگ سکتا ہے جس میں جو بقیہ چار ممبر ہوں وہ موجود نہ ہوں. نیا چیف جسٹس کوئی ایسی بینچ بھی بنا سکتا ہے جس میں کہ جو بقیہ چار لوگ رہ جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو یا کوئی ہو اور باقی نہ ہو.
کیا اس کیس کی سماعت اثر نہ ہوگی؟
یہ دلائل جو ہیں کیونکہ بالکل ہی نئی بینچ ہو سکتی ہے اور کسی حد تک تو نئی بینچ ہوگی کیونکہ 5 ممبر کا اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بینچ 5 ججوں کی نہ ہو 7 ججوں کی ہو یا ساری کورٹ بیٹھے تو بحث تو تمام دوبارہ ہوگی.
کیا نیا بینچ یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ کیس یہیں سے آگے بڑھایا جائے؟
یہ ممکن ہے لیکن وہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا. لیکن یہ ممکن ہے.
کیا یہ ممکن ہے کہ نیا چیف جسٹس بینچ میں شامل ہی نہ ہو؟
یہ بالکل ممکن ہے اور میرے خیال میں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں 1998 میں وہ نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی اور عمر بھی ان کی کم تھی. غالباً کوئی 43 سے 44 سال کی عمر ہوگی. آج کی جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج کم از کم 45 سال کا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں.
وجی الدین احمد کے الفاظ. عدالت کے آج کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر سیاسی بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا جس میں پاکستان تحریک انصاف اور حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ دراصل عدالت میں فتح ان کی ہی ہوئی ہے. عبداللہ فاروقی بی بی سی نیوز اسلام آباد.
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے پاکستان میں ماہر قانون ایس ایم ظفر سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاناما لیکس کے معاملے میں سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے کیا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ چیف جسٹس نے اپنے سر سے بلا ٹالی ہے؟
ایسی پوزیشن نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ چیف جسٹس نے ہی اور سپریم کورٹ نے سو موٹو جوریڈکشن میں شروع کی تھی اور سو موٹو جوریسڈکشن ایسے معاملے میں اسی وقت کو سپریم کورٹ کے جج صاحب لیتے ہیں جب اس میں وہ سنجیدہ ہوں اور ان کو معلوم ان کو یہ احساس ہو کہ اس معاملے کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کرنی ملک کے لیے، معاشرے کے لیے اور انصاف کے لیے ضروری ہے. لیکن سپریم کورٹ کی کاروائی جو ہوتی ہے، کیونکہ وہ تفتیشی ان کے پاس ادارہ نہیں ہوتا، وہ کاروائی لوگوں کے جو لکھ جاتے ہیں ان کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف موقف، ان کے دستاویز اور شہادت کے مطابق انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے. اب تک جو دستاویزات ان کے سامنے پیش ہوئی ہیں اس سے ایسا دکھائی دیتا ہے ان کو کہ ابھی وہ یہ تو شک کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور بلکہ بہت اغلباً گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی. شہادتیں ایسی مکمل نہیں ہیں کہ کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکے. چنانچہ کمیشن کی انہوں نے رائے دی کل یا پرسوں کہ آپ دونوں یا تمام فریقین مان لیں تو ہم کمیشن بنا دیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر فریقین، کم از کم بڑے فریقین، کمیشن بنانا مان لیتے تو آج کا فیصلہ جو بینچ کا ہوتا وہ کمیشن بنا کر اٹھتے. اب دقت یہ ہوئی ہے کہ جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے آگے ہے، اور ان کے پاس انہوں نے بتایا کہ اب صرف دو دن ہیں جس میں وہ کام کر سکتے ہیں. دو دن میں اس تمام شہادت کو دوبارہ بحث سننا اور اس پر فیصلہ کرنا تقریباً انہیں مشکل یا ناممکن دکھائی دیا. چنانچہ انہوں نے اپنی بلا نہیں ٹالی، بلکہ حالات اور واقعات کی روشنی میں اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جو میرے بعد آئے گا، جس کے پاس کافی وقت ہوگا، وہ پہلے اس چیز کا فیصلہ کر کے دیکھ لے کہ کمیشن بنانی ہے یا انہوں نے خود بات تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. تو دراصل اس میں توالت بہت ہوتی گئی، کبھی ایک درخواست آتی گئی، کبھی دوسری آتی رہی. تو جن جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ طویل ہو جائے. میری اپنی رائے اس میں یہ ہے کہ جلدی فیصلہ اور صحیح فیصلہ، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہمارے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو، جج صاحب چاہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ ہو. چنانچہ انہوں نے صحیح فیصلے کے لیے کمیشن بنانے کی سوچی ہے، اور اگر کمیشن وہ بنا لیتے تو اس کمیشن کے ذمہ یہ ضرور ڈالتے کہ وہ بڑی تیزی سے ہر روز اور ڈیلی بیسس بغیر کسی التوا کے تفتیش کا سارا معاملہ مکمل کریں، اور ان کو وہ یقینی طور پر اختیارات بھی دیتے کہ وہ آئی ایس آئی، ڈی آئی بی اور تمام دوسرے ادارے جو ہیں، نیب وغیرہ، ان سب سے تفتیش لے کر اس میں جلدی سے جلدی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کریں.
ایس ایم ظفر صاحب، چیف جسٹس صاحب یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ 31، کم از کم 31 دسمبر تک، یعنی جب تک کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ان کی آخری دن نہیں آتا، اس وقت تک اس کارروائی کو چلاتے عدالت کی.
سپریم کورٹ کے جج کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو کچھ ریفرنسز ہوتے ہیں، کچھ بات وہاں پہ کئی چیزوں کے متعلق ذکر کرنا پڑتا ہے. وکلا صاحبان آتے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کہ عید میلاد النبی کی چھٹی بھی ہوگی، کرسمس کی اور قائد اعظم کی چھٹیاں بھی ہوں گی، تو اس طرح ان کے پاس وقت تو بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. اور انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس دو دن ہی ہے کام کرنے کے، اس سے زیادہ میرے پاس کام کرنے کے وقت نہیں ہے.
معروف قانون دان ایس ایم ظفر. پاناما پیپرز کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف اہم فریق ہے. کیا عدالت کا یہ حکم اس معاملے میں اب تک کی عدالتی کارروائی کو سماعت کا حصہ نہ سمجھا جائے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی دھچکا نہیں؟ پی ٹی آئی کے ترجمان نعیم الحق کہتے ہیں،
نہیں، میں اس کو بالکل دھچکا نہیں سمجھتا. ہماری کوشش یہ تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ اپنی کارروائی جاری رکھے. بلکہ یہی درخواست جو تھی یہ نواز شریف صاحب کے وکیل نے بھی کی تھی. مگر جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہماری رائے چاہیے اس کمیشن کے حوالے سے، تو کل عمران خان صاحب نے اپنا موقف جتھا پارٹی کا تمام مشاورت کے بعد پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا، اور آج ہمارے وکیل نعیم بخاری نے ان کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی، کیونکہ تمام شواہدات، تمام دستاویزات اور تمام وہ تضادات جو سامنے آئے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ ہم نے پیش کر دیے ہیں عدالت کے پاس، اور لوگوں نے بھی پیش کیے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فاضل جج صاحبان، یہ جو فل بینچ تھا، یہ ایک فیصلہ کر سکتا ہے. جب تو سپریم کورٹ نے جو تاریخ دی ہے اب وہ اگلے سال کی ہے, دیکھا جائے جنوری کے شروع میں ہے. اب ہمیں مایوسی تو ہوئی اس حوالے سے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ باقاعدہ روزمرہ کی بنیاد پر اس کی کاروائی جاری رہے گی اور جلد ہی فیصلہ آ جائے گا 15 دسمبر سے پہلے ہی. مگر بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, ہم دیکھیں گے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک نیا بینچ جو تشکیل دیں گے اور پھر جو کاروائی ہوگی اس پر اسی وقت ہم اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے.
لیکن نعیم الحق صاحب, یہ جو موجودہ آج جو ایک طرح سے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ نے وہ یہ کہ اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اسے انسنا سمجھا جائے, یعنی نئے سرے سے نیا چیف جسٹس ہوگا, نیا بینچ بنے گا, نئے سرے سے کارروائی, تو اس میں جو وقت درکار ہوگا تو یہ وقت جتنا گزرا یہ تو پھر ایک طرح سے ضائع گیا نا.
اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو دلائل تھے جو نئی بخاری صاحب نے دیے تھے وہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو گئے تھے, حالانکہ 2 دن پر مشتمل تھے اور ان کا بھی 1.5 دن سے. اب آئندہ جو دوبارہ کاروائی شروع ہوگی اس میں, کیونکہ دیکھیں تیاری تو ہماری مکمل ہے اور انہوں نے بھی اپنے جو جوابات داخل کرنے تھے وہ کر دیے ہیں, اب نئے سرے سے جو دلائل یعنی دوبارہ جو کیس کو پریزنٹ کرنا پڑے گا اس میں ہمیں 1 سے 1.5 دن چاہیے ہوگا اور میرا خیال ہے حکومت کو بھی اتنا ہی چاہیے ہوگا نواز شریف صاحب کو, تو اس میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم منتظر ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب آ کر کس قسم کا بینچ تشکیل دے رہے ہیں اور ہم تیار ہیں.
کچھ جو مبصرین ہیں یا کچھ سیاسی رہنما ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں نہ لے جایا جائے بلکہ یہ قانون سازی کی جائے اسمبلی میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا مشورہ جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ اس کو عدالت میں لے جایا جائے, وہاں کمیشن بنتا ہے, کمیشن نہیں بنتا کیا ہوتا ہے, تو اتنے عرصے میں تو میاں صاحب اپنی مدت جو ان کی اقتدار ہے وہ پوری ہو جائے گی.
دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو قوانین پہلے ہی سے موجود ہیں, ادارے پہلے ہی سے موجود ہیں. اس حکومت نے قانون کی حکمرانی کو نظر انداز کر کے حکمرانوں کا قانون نافذ کیا ہوا ہے جس میں نہ آئین کا احترام ہے, نہ اپنے حلف کا احترام ہے, نہ ان اداروں کو جن کو اس قسم کے معاملات کی تفتیش کرنی چاہیے ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. وہاں پر یہ لوگ اپنے منظور نظر لوگوں کو لگاتے ہیں جو اپنے فرائض سے کوتاہی کرتے ہوئے صرف حکومت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ تھی ہماری یہ سوچ نہیں تھی, ہمیں سپریم کورٹ پر پورا اعتماد تھا اور ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ سچ جو کچھ 7 مہینے سے نواز شریف صاحب نے چھپا رکھا ہے وہ عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں جلدی آئے گا.
یہ تھے پی ٹی آئی کے ترجمان نعیم الحق. حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں نہ لے جائے. میں نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان قاہرہ سے پوچھا کہ ان کی جماعت کی بات کیوں نہیں مانی گئی, حالانکہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا مشورہ درست تھا.
دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس ملک کے مختلف اداروں کے ساتھ, تو ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ڈیلے کر دیا جائے گا, اس پہ بہت سارے حکومت کے پاس ہتھیار ہوں گے اور مشکل نظر آتا ہے کہ عدالت اس طرح ڈائریکٹلی کوئی فیصلہ کر پائے. اور ہم نے خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ عدالت میں مت جائیں, اب پارلیمان میں جو بل ہم نے مشترکہ طور پہ پیش کیا ہے اس بل کو پرسو کریں, ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کیونکہ وہ بل پاس کر کے ہم عدالت کو ایک طرف اور زیادہ اختیار بنا دینے کے لیے اور دوسرا جو انویسٹیگیشن ہونی ہے اس کی سمتوں کا تعین کرنے کے لیے اور جو سوال کھڑے کرنے ہیں وہ سارا اس لیجسلیشن میں وہ کھڑے کر دیں. یہ تو نہیں ہم کہتے کہ ہم سپریم کورٹ کا بھی احاطہ کریں, لیکن سپریم کورٹ کو امپاور کریں اور نیچر آف انکوائری فوکس کر دیں
لیجسلیشن کے ذریعے تاکہ سپریم کورٹ کے لیے کام آسان ہو جائے. وہ قانون اگر ہوتا بنا ہوا ہو یا ہوتا تو یقیناً آج عدالت کا فیصلہ اس طرح نہ آتا. یہ بڑا حیران کن فیصلہ ہے ہمارے لیے. خیر پیپلز پارٹی کے لیے تو حیران کن نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی توقع کر رہے تھے کہ یہ میٹر جو ہے یہ مختلف ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب شاید اس سے پریشان ہوں. ان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. جو عدالت نے آج کہا اس معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو ہماری جانب سے چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ آخری دن تک سننا چاہیے تھا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ چھٹیوں میں بھی مقدمات سنتی ہے. اس معاملے کو چھٹیوں کی وجہ سے ڈیلے کر دینا یا ان کی تعیناتی جو ہے نئے چیف جسٹس صاحب کی, یہ معاملہ ابھی 10-15 دن اور سن سکتے تھے, بلکہ 20 دن سن سکتے تھے. اور ان 20 دنوں میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس معاملے کو کس طرف لگایا جا سکتا تھا, پاسبلٹی تھی. سو ہماری دانش میں یہ جو ہوا ہے یہ کوئی انپلیزنٹ فیصلہ ہے. یہ بھی کوئی مقبول فیصلہ نہیں گنا جائے گا پاکستان کی جوڈیشل تاریخ.
تو قمر زمان قاہرہ صاحب, اب کیا مشورہ دیں گے آپ پی ٹی آئی کو کہ اب کیا کریں؟ یعنی ظاہر ہے کہ اب نیا چیف جسٹس آئیں گے, نیا بینچ بنے گا, ساری کارروائی ممکن ہے کہ اثر نو چلے, ممکن ہے کہ اسی کارروائی کو آگے لے کے چلا جائے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟
دیکھیے پی ٹی آئی ویسے تو مشورے ماننے کی موڈ میں نہیں ہے اور خان صاحب سولو فلائٹ پہ جانے کے موڈ میں ہیں, لیکن میرا خیال ہے مشورہ ان کو یہی ہے کہ سٹ بیٹھ جائیں آرام سے ایک دفعہ اور بیٹھ کے سوچے کہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں 10 مہینے میں جو یا 1 سال میں جو فیصلے کیے, جو پچھلا دھرنا تھا الیکشن کی دھاندلی کی پروب پہ, وہاں پہ انہوں نے کیا فیصلے کیے, ہم نے انہیں کیا مشورے دیے, ریزلٹنٹلی کیا ہوا, کیا ان کے فیصلے پریویل کیے یا ان کے ریٹورک نے جیتا یا جو ہمارا رائے تھی وہ رائے بہتر رائے تھی. میرا خیال ہے خان صاحب کو اپنی جماعت کا فیصلہ سازی کا اور اپنے ماضی کو بڑا سیریس کریٹیکل انالیسز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک, جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کسی بڑی تحریک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو, جو پیپلز پارٹی نے اکٹھی کی تھی, خان صاحب نے اس کا شیرازہ بکھیر دیا, ہم دوبارہ اکٹھی کریں گے اور بالکل لے کے چلیں گے. اسی ایشو کے اوپر ہم نے جو 4 پوائنٹ دیے ہیں وہ 4 قومی اہمیت کے حامل ایشوز ہیں, جو ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا حل نکالیں ورنہ ہم بالکل عوامی تحریک کی طرف جائیں گے, جدوجہد کی طرف جائیں گے. اور جب ہم یہ فیصلہ کریں گے تو یقیناً پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو ساتھ لے کے ان کو آن بورڈ کر کے چلیں.
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ. اور اب سربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے سابق کمانڈر فضل سعید حقانی ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور میں ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان اس خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں. عزیز اللہ خان, کیا تفصیلات ہیں؟
عمر, بات یہ ہے کہ انہیں گزشتہ روز ایسی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ ان کو کرم ایجنسی کے ہی علاقے بگن میں, وہاں پر ان کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے. تو ان کی ہلاکت کے حوالے سے دو متضاد اطلاعات پھر موصول ہوئی کہ ایک اطلاع تو یہ تھی کہ انہیں ان کے کسی ایک ساتھی نے مارا ہے, اور پھر ایک اطلاع یہ تھی کہ شاید ان کے کہیں اختلاف تھے گروپ میں تو اس میں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تاہم جو وہاں سے مقامی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو ہلاک کیا گیا, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. اور آج کرم ایجنسی کے ان کا جو اپنا علاقہ ہے وہاں پر ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے, ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا ہے. اور اس وقت اس میں مولانا سمیع اللہ, یہ وہاں سے جو مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی ہے.
تو عزیز اللہ, یہ بتائیے کہ یہ کتنے اہم, کتنے بڑے کمانڈر تھے؟
بنیادی طور پہ فضل سعید حقانی تحریک طالبان کلدم تحریک طالبان پاکستان کے جو کرم ایجنسی کے تھے بہت طاقتور کمانڈر سمجھے جاتے تھے, اور ادھر اس وقت ان کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ بھی تھے, اور ان کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیڈ منی بھی اس وقت رکھی گئی تھی. اس وقت ان کے پھر حکیم اللہ محسود, جو اس وقت تحریک کلدم تنظیم کے کمانڈر تھے, ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے تھے. یہ جون سال 2011 کی بات ہے. ان اختلافات کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ چونکہ وہ پاکستان میں بے گناہ لوگوں کے خلاف دھماکے کر رہی ہیں اور وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس پہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس وجہ سے انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے اس علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی ہی ایک تنظیم بنائی تھی تحریک طالبان اسلامی کے نام سے, اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ
جی عزیز اللہ
پہلے انہوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے تھے.
بہت شکریہ آپ کا اس تفصیل کے لیے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو میلبرن میں ہونے والے تیسرے ون ڈے میں 117 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنائے, لیکن نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 37 اوور میں 147 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی. اس میچ کی خاص بات آسٹریلوی بیٹسمین ڈیوڈ وارنر کی سینچری تھی. وہ 156 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور انہیں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. ادھر انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ممبئی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے پہلی اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 146 رنز بنائے ہیں, لیکن انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے انڈیا کو مزید 254 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں. اس سے قبل انگلینڈ کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 400 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں انڈیا کو انگلینڈ پر 2-0 کی برتری حاصل ہے. پاکستان نے آسٹریلوی دورے کے پہلے 3 روزہ ڈے نائٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر کرکٹ آسٹریلیا 11 کے خلاف دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنائے ہیں. یوں پاکستان نے میزبان ٹیم پر 218 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. اس سے قبل پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں دیے گئے ہدف 208 رنز کے جواب میں کرکٹ آسٹریلیا 11 کی ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. ڈوپنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے کی نئی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق روس کے 4 سالہ ریاستی سطح پر بنائے گئے ڈوپنگ کے منصوبے سے مستفید ہونے والے روسی ایتھلیٹس کی تعداد 1000 ہے. آسٹریلین ٹینس ایسوسی ایشن نے آسٹریلین اوپن کے آغاز سے قبل میچ فکسنگ اور کھیل میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انعامی رقم بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ ٹینس کے 16 کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کے الزامات کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے. اور فٹ بال میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم یورپا لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی ہے.
کھیلوں کی تازہ ترین خبریں لے کر آئی تھی سبا ناز. پاکستان کی بری فوج کے 7 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ان میں اس وقت کے سندھ رینجرز کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر بھی شامل ہیں. اس خبر کی مزید تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. یہاں پروگرام کے نصف پر شمائلہ خان خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیناما لیگز کے مقدمے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف درخواستوں کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. اقوام متحدہ نے شام کے صوبہ حلب میں حکومت کے زیر قبضہ علاقے سے بھاگنے والے سینکڑوں مرد اور نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جنوبی کوریا کے ارکان پارلیمان نے ملک کی صدر پارک گوئن ہائی کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے. مس پارک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ایک دوست کو جنوبی کوریا کی کارپوریشن سے عطیات جمع کرنے میں مدد کے لیے بے جا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا. یورپ کے مرکزی بینک کی جانب سے فنڈز جمع کرنے کے لیے مزید وقت نہ دیے جانے کی اطلاعات کے بعد اٹلی کے بینک مونتے دے پاسکی کی حصے تیزی سے مندی کا شکار ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمیلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کا ذکر. جنوبی کوریا کے ارکان پارلیمان نے ملکی صدر کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ایک قریبی دوست کو ریاستی معاملات میں مداخلت کی اجازت اور سرکاری دستاویزات تک رسائی دی تھی. نمانگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی. آغاز صوتی جھلک سے.
یہ ہیں جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر چنگ سی کوین جو صدر پاک گنہے کے مواخذے کی تحریک کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے 299 اراکین میں سے 234 نے مواخذے کے حق میں اور 56 نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ 2 ارکان غیر حاضر رہے اور 7 ووٹ ضائع ہو گئے. جنوبی کوریا کی پارلیمان نے صدر پاک گنہے کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا جن میں ان کی اپنی پارٹی کے درجنوں ممبران بھی شامل ہیں. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب حالیہ ہفتوں میں ملک کی پہلی خاتون صدر کے خلاف مظاہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. صدر نے حالیہ بدعنوانی اسکینڈل پر عوامی غم و غصے کی وجہ سے معافی مانگی، تاہم انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے کا انکار کیا.
آج دوپہر کو پارلیمان نے صدارتی مواخذے کی قرارداد کو منظور کیا ہے. میں تہ دل سے اپنے شہریوں سے معذرت کرتی ہوں اس افراتفری کے لیے جن کا قومی سلامتی اور معاشی اعتبار سے انہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا.
انہوں نے مزید کہا کہ وہ مواخذے کا قانونی طور پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں.
میں تحمل کے ساتھ آئین میں موجود طریقہ کار کے مطابق مواخذے کے حوالے سے آئینی عدالت اور خصوصی استخاصہ کی تحقیقات کا جواب دوں گی.
جنوبی کوریا کے عوام نے مواخذے کے لیے پارلیمان کے فیصلے پر دارالحکومت میں جمع ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا.
مجھے امید تھی کہ پارلیمنٹ مواخذے کی قرارداد منظور کرے گی. پارلیمنٹ کے اس اقدام سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عوام کے جذبات کو سمجھا گیا. مجھے بہت فخر ہے کہ اس بات پر کہ میں ان تاریخی لمحات میں موجود ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ نئی آنے والی حکومت بھی عوام کے جذبات کی عکاسی کرے گی اور اس طرح کے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکے گی.
یہ بہت حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے. اس پر نظر ثانی کے لیے آئینی عدالت تو موجود ہے، لیکن جو بھی ہوگا لوگوں کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا. مجھے امید ہے کہ جو بھی اس ملک کا اگلا سربراہ ہو، ہمارا ملک انصاف پسند اور پرامن ہی رہے گا.
وزیر اعظم وانگ یوان اس وقت تک ملک کی قیادت سنبھالیں گے جب تک آئینی عدالت باضابطہ طور پر پاک گنہے کو اقتدار سے الگ ہونے کا فیصلہ نہیں کر دیتی. عدالت کے پاس اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے 180 دن ہیں. اگر عدالت کے 9 ججوں میں سے 6 ان کے مواخذے کی حمایت کرتے ہیں تو پاک کو باضابطہ طور پر اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے 60 دن کے اندر ملک میں نئے صدارتی انتخاب کرائے جائیں گے.
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار. اور جنوبی کوریا سے اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے حقوق انسانی نے کہا ہے کہ حلب میں باغیوں کے علاقوں سے نکلنے والے سینکڑوں مرد اور لڑکے مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں. یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں شامی فوج نے حلب کا کم سے کم 75% حصہ باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ. عارف شمیم کی زبانی.
اقوام متحدہ کے مطابق جمعرات کو انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 10,000 افراد حلب سے نکلے ہیں. عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ مردوں اور لڑکوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کولول نے کہا کہ حراست میں رکھنے کے حوالے سے شامی حکومت کا ریکارڈ بہت خراب ہے، اسی لیے اقوام متحدہ کو ان مردوں اور لڑکوں کی حفاظت کے حوالے سے خدشات ہیں جو حلب کے باغیوں کے علاقے سے شامی حکومت کے کنٹرول والے علاقوں میں آئے ہیں. اس سے قبل روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں شامی افواج نے فوجی کارروائی معطل کر دی ہے. اس اقدام کا مقصد جنگ زدہ علاقے میں پھنسے شہریوں کا انخلا ہے. سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ مزید 8,000 افراد کا انخلا ہوا ہے. ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش انسٹ کا کہنا ہے کہ صورتحال کے حوالے سے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ روسی جو کہتے ہیں انہیں احتیاط سے سنیں، لیکن ان کے عملی اقدامات پر نظر رکھیں. اس سے قبل حلب میں مقامی کونسل کے رہنما نے خبردار کیا تھا کہ شہر میں 1.5 لاکھ افراد کو موت کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے حکام کے ساتھ ملاقات میں بریتا حاجی حسن نے کہا کہ حلب میں گزشتہ 4 ہفتوں میں 800 افراد ہلاک اور 3500 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ اور قتل بمباری اور خون خرابے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ شامی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے اس سال ستمبر میں حلب شہر کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عارف شمیم۔ اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان کی ایک قوم پرست طلبہ تنظیم کلدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری پر سنگین تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بلوچوں کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ تنظیم کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس منصوبے کی باعث لوگوں کو اپنے علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کلدم بی ایس او آزاد کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بلوچستان میں مبینہ طور پر جو استحصالی منصوبے بنے ان کے مقابلے میں اقتصادی راہداری کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس حوالے سے تنظیم کی رہنما زیمل بلوچ کا کہنا تھا،
گوادر کے مقامی لوگوں کے لیے ایسے آلات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مجبوراً اپنی زمینیں غیر بلوچوں کو بیچ دے۔ اس منصوبے کی شکل میں بلوچستان کے بلوچوں کے مستقبل کو کثیر الجہتی خطرات کا سامنا ہے۔
تنظیم کی رہنما نے الزام عائد کیا کہ اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کے قرب و جوار میں جو آبادیاں ہیں ان کو مبینہ طور پر مسلسل آپریشن کے باعث نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
اقتصادی راہداری منصوبے کی مغربی روٹ کے قریب قرب و جوار میں آباد مقامی باشندوں کی اکثریت اپنے گھر بار زمین اور مال و ملکیت چھوڑ کر خاص خالی ہاتھوں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دی گئی ہے۔
کلدم بی ایس او آزاد کی رہنما کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سیویلین حکومت بے اختیار ہے اور اس کے تمام اختیارات سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں میں ہیں۔ تنظیم کی رہنما کے مطابق فوجی مقاصد کے تحت اقتصادی راہداری کے ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد مکران ڈویژن کے بیشتر علاقے فوجی چاونی میں تبدیل ہو جائیں گے۔
فوجی مقاصد کے تحت بننے والے ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد مکران ڈویژن کا بیشتر علاقہ چاونی کی صورت اختیار کرے گی، جس کی شروعات ابھی سے کی جا چکی ہے۔ روز سرچ آپریشن اور فضائی نگرانی کے ساتھ بالخصوص دہی علاقوں میں لوگوں کے مکانات کو نظر آتش کرنے، نہتے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کرنے کی کاروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔
بی ایس او آزاد کی جانب سے اقتصادی راہداری کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کے سلسلے میں جب میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد قرار دیا۔ حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری کے منصوبوں سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو پہنچے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب بھارت سے یہ خبر کہ 1000 اور 500 کے نوٹ اچانک بند کیے جانے کے ایک ماہ بعد اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس فیصلے کے بارے میں کس کس کو خبر تھی اور اسے پوشیدہ کیسے رکھا گیا۔ دلی سے سہیل حلیم تفصیل کے ساتھ۔
وزیر اعظم نے بڑے نوٹ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو جیسے بجلی گر گئی۔
دیش کو بھرشٹاچار اور کالے دھن روپی دیمک سے مکت کرانے کے لیے ایک اور سخت قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے۔ 500 روپیے، 1000 روپیے کے پرانے نوٹ اب کیول کاغذ کے ایک ٹکڑے کے سامان رہ جائیں گے۔
ٹی وی چینلوں سے پلک جھپکتے ہی امریکہ کے صدارتی انتخابات کی خبر غائب ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، لیکن اتنی رازداری کیسے بڑھتی گئی؟ ٹی وی چینل اب پتہ لگانے میں مصروف ہیں،
لیکن جو ہوا اس کا اندازہ تک کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔
آخر کتنے لوگوں کو اس بارے میں جانکاری تھی؟
یہ قیاس آرائی بھی تھی کہ خود وزیر خزانہ ارون جیٹلی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، حالانکہ ایک سینئر وزیر نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے۔ خبر رسائی ادارے رویٹرز کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس محدود گروپ سے وابستہ چند لوگوں سے بات کی ہے جنہیں اس پالیسی کو عملی شکل دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایجنسی کے مطابق حکمت عملی وضع کرنے میں ریونیو سیکرٹری ہنسمکھ آدھیا نے کلیدی کردار ادا کیا، جو نریندر مودی کے بہت قریب مانے جاتے ہیں۔ ہنسمکھ آدھیا کے ساتھ مبینہ طور پر 5 لوگ اور تھے اور ان کی رہنمائی میں نوجوان ریسرچرز کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی۔ اس کام کے لیے وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں ایک الگ دفتر قائم کیا گیا تھا۔ لیکن ایک چینل کا کہنا ہے کہ اس ٹیم میں 10 لوگ شامل تھے۔
آخرکار اس چھوٹی سی ٹولی میں کون کون سے لوگ شامل تھے جس کا اشارہ پردھان منتری نریندر مودی کر رہے ہیں؟ سوتروں کی مانے تو قریب 10 لوگ اس ٹولی میں شامل تھے یا پھر جنہیں نوٹ بندی کی جانکاری۔
چینل کا دعویٰ ہے کہ اس اعلان سے پہلے ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں وزراء کو بھی اپنے فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نشانہ کالا دھن تھا، اس لیے وزیر اعظم کے مطابق رازداری ضروری تھی۔
پردھان منتری کاریالے میں منتری منڈل کی بیٹھک چل رہی تھی، یہاں بھی پوری گوپنیتا برتی گئی۔ مودی سرکار کے منتری بیٹھک میں پہنچے لیکن ان کے موبائل فون۔
لیکن کرنسی کی قلت سے اب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ اس پالیسی پر وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ رویٹرز کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اعلان کرنے سے ذرا پہلے وزیر اعظم مودی نے کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ میں نے پوری ریسرچ کر لی ہے، اگر یہ پالیسی ناکام ہوتی ہے تو ذمہ داری میری ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے الفاظ۔ اس غیر معمولی پروجیکٹ کی تیاری کے دوران حکومت نے الگ الگ محکموں اور ماہرین سے اس کے مختلف پہلوؤں پر رپورٹیں مانگی تھیں، لیکن میڈیا کے مطابق یہ مجموعی تصویر کے الگ الگ حصے تھے اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کوئی انہیں جوڑ کر یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین کے مطابق رازداری کی کوشش میں تیاری بھی ادھوری رہ گئی۔ لوگوں کی پریشانیاں بدستور قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے کرنسی کی قلت سے پریشان لوگوں سے 50 دن کا وقت مانگا تھا، یہ مہلت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں اور سرکاری فورسز کے مابین طویل تصادم میں عام شہریوں کے ہلاکت کے بعد وادی بھر میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ادھر علیحدگی پسندوں کی جانب سے سیاحوں کے خیر مقدم پر تاجد برادری نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سرینگر سے نامنگار ریاض مسرور۔
ایک ایسے وقت جب علیحدگی پسندوں نے مسلسل ہڑتال کی پالیسی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے، حریت کانفرنس کی متحدہ قیادت نے سیاحوں اور ہندو یاتریوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ جوق در جوق کشمیر آ جائیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ آج پھر ایک بار حریت رہنما میرویز عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ قیادت معاشی سرگرمیوں کو بحال رکھتے ہوئے تحریک کو جاری رکھنے کی خاطر نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک نے بی بی سی کو بتایا کہ سیاحوں اور یاتریوں کو مدعو کرنے کے پیچھے اس مبینہ پروپیگنڈے کو رد کرنا ہے جس میں بھارتی شہریوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ کشمیر میں ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے،
کیونکہ کشمیری لوگ وہ اپنے بچوں کی یہاں پر جو ہے لاشیں اٹھا رہے ہیں جو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے، لیکن تحریک چلانے کے ساتھ ساتھ جو انسانی قدریں ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کو ہر صورت میں قائم رکھیں گے، یہاں آنے میں کسی کو بھی زندگی کا کوئی خطرہ نہیں۔
کشمیر میں یوں تو مسلح شورش 28ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، تاہم گزشتہ 8 برس سے یہاں مختصر وقفوں کو چھوڑ کر ہند مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کشیدگی کی تازہ لہر جولائی کے پہلے ہفتے میں مسلح رہنما برہان وانی کی پولیس انکاؤنٹر میں ہلاکت کے بعد شروع ہوئی۔ 5 ماہ سے علیحدگی پسند قیادت ہفتہ وار احتجاجی کیلنڈر جاری کرتی ہے جس میں 2 یا 1 دن کو چھوڑ کر مسلسل ہڑتال کی اپیل کی جاتی ہے۔ حریت کانفرنس کو فی الوقت سماجی حلقوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ حریت نے کسی واضح حکمت عملی کے بغیر ہی لوگوں پر لگاتار ہڑتال کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تاہم سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حلقوں نے حریت کی نئی پالیسی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
ٹورسٹ انریسٹ میں بھی آئے ہیں، ٹورسٹ جہاں جب سٹارٹ ہوا انریسٹ، ہمارا اس وقت یاترا کا سیزن چل رہا تھا، وہ ٹورسٹ آئے بھی اور انشاءاللہ وہ واپس اپنے گھروں میں بھی سیف اینڈ ساؤنڈ گئے۔
مجھے لگتا ہے کہ اس سے کشمیر کا جو ونٹر ٹورزم ہے، مجھے لگتا ہے کہ اچھا ونٹر ٹورزم جائے گا۔
گلمرگ، پہلگام کے لوگ، گوڑے والے ہیں ہمارے، شکارے والے ہمارے، ہوٹل والے ہمارے ہیں، ٹریول ایجنٹس ہمارے ہیں، یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے اور پورے کشمیر کے لیے خوشی،
چونکہ ہم ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ ہمیشہ کشمیر جو ہے مہمان نواز رہے ہیں، اسی بات کی عکاسی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک پیغام ہے پورے قوم کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے۔
قابل ذکر ہے کہ 5 ماہ سے معاشی سرگرمیاں مسلسل ہڑتال کے باعث جمود کا شکار ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی پہلے سے ہی بیمار معیشت کو لگاتار ہڑتال کی وجہ سے جو دھچکا لگا ہے، اس کے اثرات کم از کم ایک دہائی تک رہیں گے۔ دریاساں جنوبی کشمیر کے آرونی قصبے میں 42 گھنٹوں سے جاری تصادم ختم ہو گیا ہے، تاہم حکام نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ تصادم کے دوران کوئی شدت پسند مارا گیا۔
It will take some time because there is lot of rubble
in the area and we want to ensure that
CRPF ke DIG Mohsin Shahidi ne bataya ki jaay waradat par kaafi malba hai aur malba hatane ki karwai ke dauran ek dhamaka bhi hua lihaza abhi ye batana mushkil hai ki kitne shiddat pasand mare gaye police zaray ka kehna hai ki tasadum ki jagah se do laashe mili hain lekin inki shanakht zahir nahi ki gayi wazeh rahe tasadum ke dauran logon ne fauji karwai ke khilaf mazahire kiye aur muzahirin par firing ke waqiye mein ek shahri halak aur dusra shadid zakhmi ho gaya aaj bhi janubi kashmir aur dusre khittum mein mukhtalif maqamat par muzahire hue riyaz masroor BBC Srinagar
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں کھیل برائے امن کا آغاز اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے آنے کو ہے سیربین بھی جاری ہے
شاید ہم پہ رحم آ جائے شاید ہمیں چھوڑ دے
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں
دیکھیے سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت دسمبر 6 سے بی بی سی اردو ٹی وی ریڈیو سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں بڑے پیمانے پر کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے جسے خیبر پیس گیمز یعنی کھیل برائے امن کا نام دیا گیا ہے اس میں پہلی مرتبہ 150 خواتین کھلاڑی بھی حصہ لے رہی ہیں پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ
اس میلے میں 13 مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جس میں خواتین کے کھیل شامل ہیں ان میں بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس والی بال اور رسا کشی شامل ہیں یہ مقابلے خیبر ایجنسی کی تینوں تحصیلوں جمرود باڑہ اور لنڈی کوتل کے کھلاڑیوں کے درمیان ہوں گے ایجنسی اسپورٹس افسر راہد گل کے مطابق ان کھیلوں میں ایجنسی کے کوئی 1400 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جن میں پہلی مرتبہ کوئی 150 خواتین کھلاڑی شامل ہیں اور یہ مقابلے 20 دسمبر تک جاری رہیں گے
اس کے علاوہ اس میں فیمل گیمز کو بھی ہم نے فرسٹ ٹائم شامل کیا ہے جو بہت ہی زیادہ ایک پازیٹو امیج دیا ہے ساری دنیا کو کہ مطلب پاٹا میں جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا وہ ابھی چینج ہو رہا ہے
خیبر ایجنسی میں اس سے پہلے مختصر پیمانے پر کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد ہوتی رہی ہیں لیکن ایک عرصے کے بعد بڑے پیمانے پر یہ میلہ منعقد کیا جا رہا ہے ان کھیلوں کا افتتاح آج کر دیا گیا ہے جس میں پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی ہے اس امن میلے میں چھوٹے بڑے تمام کھیل شامل ہیں جن میں بیس بال شطرنج کے علاوہ کرکٹ فٹ بال ہاکی باسکٹ بال ایتھلیٹکس نمایاں ہیں خواتین کے کھیل گرلز کالجز میں منعقد ہوں گے اور اس کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں راہد گل کے مطابق ان کھیلوں کے انعقاد کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ فاٹا خاص طور پر خیبر ایجنسی میں امن قائم ہو چکا ہے اور اب وہ کسی خوف اور خطرے کے بغیر اپنی مثبت سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں
اور یہ جو گیمز ہے نا یہ امن کی نشانی ہے تو اسی وجہ سے ہم جو نام دیا ہے ہم آوازوں سے تو اس کا مقصد یہ ہے
خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات اور پھر فوجی آپریشنز کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی تھیں خیبر ایجنسی میں کالعدم تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشنز وقفے سے جاری رہے جہاں تشدد کے متعدد واقعات بھی پیش آ چکے ہیں خیبر ایجنسی کے راستے جنوبی ایشیا کا رابطہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیا سے ہوتا ہے اور تجارت کا یہ ایک اہم راستہ رہ چکا ہے اس وقت بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور افغانستان میں تعینات اتحادی افواج کے لیے سامان کی بیشتر رسد اسی راستے سے ہوتی ہے عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور
اور اب اس ہفتے کھیل کی دنیا کے اہم موضوعات کے ساتھ عبد الرشید شکور لا رہے ہیں کھیل کے میدان سے
بی سی سی آئی کی لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی بوائیکاٹ نہیں کرے گی فورفیٹ نہیں کرے گی
بی سی سی آئی جو کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں منع کرتی ہے جھوٹ ہوتا ہے
نیوزی لینڈ میں بیٹنگ سے زیادہ بالنگ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھی
ریورس سویپ 4 دیئر اٹ از میگنیفیسنٹ اچیومنٹ واٹ ا وے ٹو گیٹ یور 100 آن ڈیبیو اگینسٹ ون آف دی بیسٹ ٹیمز ان دی ورلڈ
پاک بھارت کرکٹ روابط بی سی سی آئی کا بار بار انکار پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب کیا کرنا چاہیے رنز جو پاکستانی بیٹسمینوں سے روٹھے ہوئے ہیں اور حسیب حمید کے بعد اب کیڈن جیننگز شاندار آغاز تابناک مستقبل کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان سے دو طرفہ سیریز کھیلنے کے لیے نہ اپنے ملک میں تیار ہے نہ ہی نیوٹرل مقام پر، بلکہ اب تو اس کے صدر انوراگ ٹھاکر کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹس میں بھی وہ پاکستان سے نہیں کھیلیں گے، بلکہ آئی سی سی سے بھی ناراض بی سی سی آئی کے صدر کی جانب سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ آئی سی سی ایونٹس کا بائیکاٹ ہی کر دیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے گزشتہ دنوں آئی سی سی کے اجلاس میں شرکت کی. میں نے نجم سیٹھی کو زحمت دی اور سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان سے خواتین میچز نہ ہونے کے نتیجے میں 6 پوائنٹس گنوا چکا ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ اگلے سال پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی میں بھی نہ کھیلے؟
مجھے نہیں پتا کہ فائنل یہ فیصلہ کیا کریں گے، مگر ایک چیز واضح ہے، یہ پچھلی آئی سی سی میٹنگ میں میں نے واضح کر دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کسی سچویشن میں ہمارے ساتھ نہیں کھیلتا آئی سی سی فکسچر میں، تو اس میں پوائنٹس بانٹے نہیں جائیں گے، وہ سارے کے سارے پوائنٹس ہمیں ملیں گے اور وہ میچ فورفیٹ ہو جائے گا. تو اس پہ آئی سی سی کا جو لگتا ہے ایسے تھا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کے اوپر کمیٹی بٹھا کے تو ہم سوچ بوچھ کریں گے کہ کیسے اس کو کرنا ہے. تو میں نے کہا تھا جی یہ سوچ بوچھ کی بات نہیں ہے، یہ رولز کے مطابق جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے اور جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیلیں گے جو بھی ریزن ہے اس کی، تو اگر نہیں کھیلیں گے تو وہ فورفیٹ ہوگا. اور پھر میں نے ایگزامپلز بھی دیے اور میں نے کہا آگے جا کے بھی ہم نے سنا ہے کہ اس قسم کے ٹھاکر صاحب نے بیان کیے کہ وہ ہم سے چیمپئنز ٹرافی ہو یا کوئی اور ادر فکسچر ہو آئی سی سی کا، تو یہ تو ویمنس فکسچر کی بات ہو رہی ہے، مگر آگے اگر وہ بھی ہو تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی اور اس سے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو میں نے بڑی فرملی یہ بات کی تھی تو سب چپ ہو گئے، کسی نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا. تو بعد میں پھر یہی آئی سی سی کا فیصلہ آیا کہ وہ سارے کے سارے پوائنٹس ہمیں ملے اور وہ فورفیٹ کرنا پڑا انہیں، تو اگر یہ کریں گے تو یہ فورفیٹ ہو جائے گا.
نجم سیٹھی سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی ایونٹس کا بائیکاٹ، کیا یہ ممکن ہے؟
دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی بی سی سی آئی کی لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی، بائیکاٹ نہیں کرے گی، فورفیٹ نہیں کرے گی. میرا خیال ہے انڈیا کے اندر سیاست اور بیان بازی کافی ہوتی ہے، ہمارے پی سی بی میں ایسے نہیں ہوتا، وہاں بی سی سی آئی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ٹھاکر صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور تو شاید انہیں ضرورت پڑتی ہے اس قسم کی بات کرنے کی. مگر کیا اندر کیا بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ کسی صورت میں بھی اگر کوئی میل فکسچر ہے پاکستان انڈیا کا کرکٹ میں، تو وہ انڈیا کی بی سی سی آئی اس کو بائیکاٹ نہیں کرے گا، فورفیٹ نہیں کرے گا. اور اس کی ایک وجوہات ہے کہ دنیا کا سب سے اہم میچ ہوتا ہے وہ، کم از کم میرے حساب سے، مجھے نہیں پتا فیکچوئل ڈیٹیلز، مگر جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو فکسچر ہوتا ہے اس کی 20% ساری ٹورنامنٹ کی ریونیو جو ہے اس سے آتی ہے، تو اس کو تو آئی سی سی کو بھی نقصان ہو جائے گا. اور یہ میں نے ذکر کیا تھا اپنی بات میں وہاں آئی سی سی میٹنگ میں، میں نے کہا تھا جی اگر ایسے ہوا تو یہ تو بہت بڑا ریونیو کا لاس ہو جائے گا، جس میں سے سب پارٹنرز کو پیسے ملتے ہیں اس ریونیو میں سے، تو پھر ہم شاید یہ بھی پھر کسی سٹیج پہ اگر ایسے ہوتا ہے تو ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا فائنینشیل. تو فورفیٹ تو وہ کر دیں گے، مگر فائنینشیل نقصان اگر آئی سی سی کا ہوگا تو ہمارے شیئر کا نقصان ہوگا. تو پھر ہم نے کہا تھا جی اس کو بھی پھر ہم غور کریں گے کہ ہمیں کیا وہ ملنا چاہیے یا ہمیں چپ کر جانا چاہیے. تو اس لیے ذرا سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے. پی سی بی کا موقف یہی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ انڈیا کو کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ تھرڈ کنٹری میں کھیلتے ہیں وہاں بھی، اگر وہ انڈیا میں کھیلنا چاہتے ہیں وہاں بھی، اور پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں وہاں بھی. مگر جو بھی ہوگا ہماری ہوم سیریز ہماری ہوم سیریز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے حالات شاید بہتر ہو جائیں نیکسٹ ایئر، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ کہ اگر بائی لیٹرل پاکستان انڈیا سیریز نہیں ہوتی تو کیا کوئی ٹرائی لیٹرل ٹورنامنٹ ہو سکتی ہے جس میں انڈیا پاکستان اور شاید بنگلہ دیش یا سری لنکا یا اور کسی اور نیوٹرل جگہ پہ جہاں انڈیا پاکستان کھیل لیں ایک دوسرے کو اور تیسرا ملک بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے یہ ٹیبل پہ ہونی چاہیے اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ کرکٹ میں سیاست نہیں آنی چاہیے.
میں نے اس اہم معاملے پر آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی کو بھی زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ بی سی سی آئی کا پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار، بلکہ بار بار انکار، اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟
میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی سی سی کی کمزوری ہے. فرسٹ آف آل یہ بی سی سی آئی جو کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں منع کرتی ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. کبھی اس ثبوت نہیں دے سکے پی سی بی کو. اور اس ٹائم بھی یہی ہوا کہ جو یہ جو ویمنس کے میچز ہو رہے تھے اس میں وہ کیونکہ آئی سی سی کو ثبوت نہیں دے سکے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی بٹ کہ ان کو فارفٹ کرتے. اور یہی صورتحال چلتا آ رہا ہے جب بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے
انڈیا آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی اور ہمارے پی سی بی کے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان کی بات. اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا پی سی بی نے, اور یہ میں بڑے بڑے عرصوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیلنج کرنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے آپ ثبوت دیں, ثبوت نہیں دیں گے تو آپ ہمیں فائنینشل کمپنسیشن دیں.
احسان مانی سے میں نے پوچھا کہ بی سی سی آئی نے اپنے ہی ایک سابق صدر ششانک منوہر کے خلاف بھی محاذ کھول رکھا ہے جو اس وقت آئی سی سی کے چیئرمین ہیں, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
انڈیا تھوڑا سا مارجنلائز ہو چکا ہوا ہے, بی سی سی آئی ناٹ انڈیا, بی سی سی آئی مارجنلائز ہو چکا ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایڈلیڈ میں ایک میٹنگ تھی آئی سی سی کی, جس میں وہ اسٹریٹجک پلانز وغیرہ ڈسکس کر رہے تھے, اور انہوں نے انڈیا کے نمائندے کو نہیں بلایا. مجھے سننے میں آیا کہ انڈیا کافی اپسیٹ ہے اس سے. یہ ان کا یہ جو ایک پیرلل ٹسل چل رہا ہے آئی سی سی پریزیڈنٹ کے ساتھ تھاکر صاحب کا, اس کا یہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے.
پاکستانی بیٹسمینوں سے رنز شارجہ میں جو روٹھے تو ابھی تک روٹھے ہی ہوئے ہیں. تین ٹیسٹ میچوں کی 6 اننگز ہو چکی ہیں اور پاکستانی ٹیم ایک میں بھی 300 تک نہیں پہنچ پائی. ابھی آسٹریلیا سے ٹیسٹ سیریز شروع نہیں ہوئی ہے لیکن بیٹنگ پٹری سے اتری ہوئی ہے. سہروزہ میچ کے پہلے دن بھی کسی بیٹسمین سے بڑا اسکور نہ ہو سکا اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی صرف 208 پر, اور دوسری اننگز میں بھی حال برا ہی رہا ہے. اسی بات پر سبھی کو تو تشویش ہے کہ کیا باؤنسی وکٹوں پر پاکستانی بیٹسمین آسٹریلوی بالرز کا وار سہ پائیں گے. میں نے ٹیم کی کارکردگی کے تجزیے کے لیے کمنٹیٹر باسط خان سے بات کی اور ان سے پہلا سوال پاکستانی بیٹنگ کے بارے میں ہی کیا, لیکن باسط خان کا جواب کچھ اور ہی تھا کہ آپ بیٹنگ کو رو رہے ہیں, مجھے تو بالنگ پر تشویش ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے اور آگے کیا کرے گی.
بالنگ کے لحاظ سے دوسری اننگ میں ہمارے لڑکے لگ رہے تھے کہ ایسے کہ تھوڑے ٹائرڈ ہیں, اور وہ انٹینسٹی اور وہ جو پہلی اننگ میں جس طرح کی بالنگ کر رہے تھے اس طرح کی نہیں کر رہے تھے. تو یہ بڑا ایشو سامنے, میری نظر میں یہ بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ آپ کو سیکنڈ اننگ میں خاص کر وہ انٹینسٹی اور وہ فٹنس لیولز نہیں مل رہے جو کہ آپ پہلی اننگز میں دکھاتے ہیں اور جس طرح کی آپ کی بالرز بالنگ کرتے ہیں. تو آئی تھنک نیوزی لینڈ میں بیٹنگ سے زیادہ بالنگ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھی. دوسرے ٹیسٹ میچ میں آپ یاسر شاہ کو آپ نے نہیں کھلایا, وہ آپ کا ٹرمپ کارڈ ہے, ورلڈ بیسٹ لیگ اسپنر ہے, بہت بڑی کال تھی کہ اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا اور صرف فاسٹ بولر رکھے, اور اوپر سے عمران خان کو تو کافی دیر سے نہیں کھلایا. وہ لڑکا آتا ہے تقریباً 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد اور بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے, حالانکہ وہ رسٹی لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ابھی وہ اپنے بیسٹ میں نہیں ہے, لیکن وہ اس پچ پہ اس نے بہت اچھی بالنگ کی. تو آپ کو اپنے ابھی تک اسپاٹ کی یا فاسٹ بالنگ اسپیشلی کی اسٹرینتھ, ایسا لگتا ہے کہ فاسٹ بالنگ کی اسٹرینتھ کا نہیں پتا.
Reverse sweep 4, there it is. Magnificent achievement. Both hands above his head in celebration. What a way to get to 100 on debut.
ابھی نوجوان حسیب حمید کے تابناک مستقبل کی بازگشت ختم نہیں ہوئی کہ انگلینڈ کے ایک اور نوجوان بیٹسمین کیٹن جیننگز نے ممبئی میں بھارت کے خلاف اپنے اولین ٹیسٹ میچ میں سینچری بنا کر سلیکٹرز کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں کہ جب حسیب حمید فٹ ہو جائیں گے تو ایلسٹر کک کا پارٹنر کون ہوگا. اس سیریز میں ابھی تک بھارت کا پلہ بھاری ہے جسے 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے. اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آج سربین کا بڑا موضوع پاناما لیکس سے متعلق پاکستان کی سپریم کورٹ کی کارروائی تھا. تفصیل بی بی سی اردو .com پر بھی موجود ہے. سربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر ساجد اقبال, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی اسٹیفنی کک, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے سپریم کورٹ نے پیناما لیکس کے مقدمے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف درخواستوں کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. انڈیا میں تفتیشکاروں نے فضائیہ کے سابق سربراہ ایس پی ٹیاگی کو ہیلی کاپٹرز کی خریداری میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے. نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ میداغالی کے قصبے میں مشتبہ اسلامی شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ نے شام کے صوبہ حلب میں حکومت کے زیر قبضہ علاقے سے بھاگنے والے سینکڑوں مرد اور نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کے رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یورپ کے مرکزی بینک کی جانب سے فنڈز جمع کرنے کے لیے مزید وقت نہ دیے جانے کی اطلاعات کے بعد اٹلی کے بینک مونتے دے پاسکی کے حصص میں تیزی سے مندی کا شکار ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.